Ya Allah, Ya Allah, rahmat pe teri hai aasra, tujh pe bharosa hai Rab mera, rahmat pe teri hai aasra.
Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات لے کر حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم ان حیوانات کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے. آج اس سلسلے میں جن حیوانات کا ذکر کریں گے ان میں سے ایک ذباب اور دوسرا بعودہ ہے. ذباب عربی میں مکھی کو کہا جاتا ہے جبکہ بعودہ مچھر کو کہا جاتا ہے. اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اس پروگرام میں شامل کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ویسے تو بے شمار فضائل ہیں. احادیث طیبہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے, اس کی آخرت کے بھی اسے اچھے ثمرات ملتے ہیں. ایک حدیث طیبہ جسے روایت کرتے ہیں جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ, جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, صلی اللہ علیہ عشر صلوات, تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, وحطت انہ عشر خطیئات, اور اس کی 10 خطائیں مٹا دیتا ہے, 10 گناہ مٹا دیتا ہے, ورفعت لہ عشر درجات, اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. درود ایک پڑھنا ہے اور فضیلت کتنی ہے کہ 10 مرتبہ اللہ رب العالمین اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور 10 خطائیں مٹا دیتا ہے, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ایک درود پڑھنے کی یہ برکت ہے. تو جو شخص شب و روز درود پڑھتا رہے گا, جو شخص ہر وقت درود پاک کو اپنی زبان پہ جاری رکھے گا تو اسے کتنے ثمرات کتنے فوائد ملیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کس مقام پر ذباب یعنی مکھی کا ذکر آیا ہے.
یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.
اے لوگو, ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے, اسے کان لگا کر سنو, وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں.
یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو معبودان باطلہ کی پوجا کرتے عبادت کرتے تھے انہیں اس بات کی طرف مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ اے لوگو سمجھو, وہ لوگ یا وہ چیزیں کہ جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور انہیں معبود کہتے ہو, انہیں اپنا خدا مانتے ہو, ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے. ان کی حالت یہ ہے کہ تمام کائنات کے ایسے معبودان باطلہ جمع ہو جائیں تب بھی ایک چھوٹی سی مکھی نہ پیدا کر سکیں. آؤ اس رب کی عبادت کرو جس نے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی جانور, بڑے سے بڑے حیوانات کو بھی پیدا کیا. آؤ اس رب کی عبادت کرو جو قادر مطلق ہے. آؤ اس رب کی عبادت کرو کہ جو وحدہ لا شریک ہے. آؤ اس رب کی عبادت کرو جو بدیع السماوات والارض ہے, جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. آؤ اس رب کی عبادت کرو جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے, ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے فقط کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ ذباب کا ذکر کیا. یہ جو مکھی ہے اس کو بھی وہ سب معبودان باطلہ مل کر نہیں پیدا کر سکتے. تو اتنی بڑی کائنات, ان لوگوں کو بسانا اور اتنی خوبصورت اور انوکھی تخلیق سے ان چیزوں کو بنانا, یہ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے,
وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزیز.
اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں، کتنا کمزور چاہنے والا، اور وہ جس کو چاہا اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے.
اب یہاں پر دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ معبودان باطلہ پر ان کے سروں پر اور ان کے چہرے پر شہد اور زعفران کو ملا کرتے تھے. جب وہ شہد اور زعفران ملتے تھے ان معبودان باطلہ کی، تو یہ اتنے عاجز ہیں کہ جب ان سے ایک مکھی ان کے چہرے سے یا ان کے سر سے اس زعفران یا اس شہد کو لے جاتی ہے تو یہ اس سے واپس وہ نہیں لے سکتے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو عبادت کے لائق ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو خدا ہیں؟ ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سے چھوٹی مکھی سے بھی جو تھوڑا سا وہ شہد لے جاتی ہے، یہ اس سے وہ نہیں واپس لے سکتے، تو یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہاں اس مکھی کے ذریعے انسان کو مثال بیان کر کے یہ سمجھایا ہے کہ اے انسان، تیرا وہی خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے تجھے پیدا کیا. یہ لوگ، یہ جو معبودان باطلہ کو مانتے ہیں، یہ غلط ہیں، اور یہ سمجھیں اس بات سے، اتنے عاجز چیزوں کو معبود مانتے ہیں کہ جو ایک مکھی تک سے کچھ نہیں چھڑا سکتے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کتنا ہی کمزور چاہنے والا ہے اور وہ جسے چاہا گیا. اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں. چاہنے والے سے مراد ایک تو مکھی ہے، وہ مکھی کے جو ان معبودان باطلہ کے اوپر سے شہد اور زعفران کو اٹھا کر لے جاتی ہے، وہ جو اسے چاہ رہی ہوتی ہے. اور مطلوب سے مراد جسے چاہا گیا وہ معبودان باطلہ ہے. اب یہاں پر یہ مکھی بھی کمزور ہے اور وہ معبودان باطلہ بھی کمزور ہیں، اتنے کمزور کہ وہ ایک چھوٹی سی مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے. اور یہ مکھی اتنی کمزور ہے کہ ایک نظر آنے والی چھوٹی سی چیز ہے جس کی زندگی بھی 40 دن ہوتی ہے. اب دوسری بات اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ جو چاہنے والے ہیں یہ بھی خود بھی کمزور ہیں، اور جسے چاہا گیا ہے معبودان باطلہ وہ بھی کمزور ہیں، کہ وہ اس طرح کمزور ہے کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کچھ حرکت نہیں کر سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، وہ اپنے خود کو گرنے سے نہیں بچا سکتے. اور یہ اس طرح کمزور ہیں کہ انہوں نے عقل کے باوجود ایسی چیزوں کو اپنے معبود تصور کیا. اس آیت طیبہ کے اندر ذباب کا ذکر آیا ہے. مکھی جو عمومی طور پر ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، اس کے بہت سی خصوصیات اور اس کا ذکر قرآن میں آیا، اور اسے ضرب المثل کے طور پر بیان کیا گیا. یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر تو اسے ضرب المثل کے طور پر یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک حقیر چیز ہے، اور اس حقیر سی چیز سے بھی معبودان باطلہ خود کو نہ بچا سکتے ہیں، نہ اس سے اس کی چھینی ہوئی چیز واپس لے سکتے ہیں. تو اسی طرح اس مکھی کو ضرب المثل کے طور پر یہاں حقارت میں بیان کیا گیا، اسی طرح اس کی مثال تکبر میں بھی دی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جو یہ کرتی ہے یہ بڑوں بڑوں کو عاجز بھی کر دیتی ہے. وہ کس طرح؟ کہ اگر یہ مکھی انسان کے چہرے یا ارد گرد اس کے گھومے تو انسان عاجز آ جاتا ہے، وہ اسے دور نہیں کر سکتا ہے. اور یہ مکھی اگر انسان کو تکلیف یوں پہنچائے کہ وہ اسے بار بار اڑاتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے، تو یہ مکھی اس طرح بھی ضرب المثل بنتی ہے کہ یہ پیچھے پڑ جاتی ہے. اور بڑے بڑے متکبرین، بڑے بڑے خود کو بڑا کہنے والے، اور وہ لوگ کہ جو بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں، خود کو سب سے بڑا کہتے ہیں یا اپنے خود ہی میں خود کو بہت کچھ مانتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی مکھی انہیں بھی عاجز کر کے بتاتی ہے کہ تو جتنا مرضی بڑا ہو جائے، ایک اور تجھ سے بڑی ذات ہے، جو سب سے بڑی ذات ہے، جو وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے تجھے ایک چھوٹی سی مکھی سے عاجز کر دیا، وہ ذات ہے کہ جس کی پیدا کی ہوئی ایک چھوٹی سی مکھی کے سامنے تو بے بس ہو گیا. تو آ جا، تکبر نہ کر، آ جا بڑائی ظاہر نہ کر، آ جا خود کو کچھ سمجھنا، اس معبود حقیقی، اس رب العالمین کی عبادت میں لگ جا، اس کے سامنے عاجزی کرنے والا بن جا، اس کا سچا بندہ بن جا، تو پھر تکبر ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں انسان لگ جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں مکھی کے کچھ عجائبات پہ. مکھی عام ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہے، اس کی کچھ خاص عادتیں یوں کہہ لیں کہ جو اس میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں. یہ مکھی جب کسی سفید کپڑے، سفید چیز پر بیٹھتی ہے تو یہ کالے رنگ کی بیٹ کرتی ہے، لیکن جب کالے رنگ کے کپڑے پر بیٹھتی ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والا فضلہ وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، جبکہ کالے رنگ کے کپڑے یا کالے رنگ کی چیز پر بہت کم بیٹھتی ہے. مکھی کے عجائبات میں سے ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس کے پروں میں سے، اس کے بازوؤں میں سے ایک بازو میں بیماری اور ایک میں شفا ہوتی ہے. اور جب یہ کسی مشروب، کسی کھانے وغیرہ پر بیٹھتی ہے تو سب سے پہلے اپنا بیماری والا پر وہ اس میں ڈال دیتی ہے. آج کی سائنس نے تحقیق کی تو کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے یہ بات سامنے آئی ان کے اور انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا، لیکن صدیوں پہلے اسی بات کی خبر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے چکے تھے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں مکھی گر جائے تو چاہیے کہ وہ اسے پہلے غوطہ دے اور پھر اس کے بعد اسے وہاں سے نکال دے. فإن فی احدی جناحیہ داء والأخری شفاء، کیونکہ مکھی کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے. چونکہ جب وہ بیماری والا پر اپنے اس مشروب میں رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں بیماری پھیل جاتی ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی خبر کے مطابق یہ ہے کہ پیدائک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے غوطہ دو تاکہ وہ جو دوسرا پر ہے جس میں شفا ہے وہ بھی اس مشروب میں جب جائے تو وہ شفا کا کام دے اور وہ جو بیماری تھی وہ ختم ہو جائے. تو یہ آج سے صدیوں پہلے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خبر دے دی تھی حدیث مبارکہ میں، جس سے آج تک مسلمان استفادہ کر رہے ہیں. آج کی سائنس تو آج بتاتی ہے، لیکن مسلمان اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ملاحظہ کرے، تو پیدائک علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی ایسی غیب کی خبریں دی اور بہت سے ایسے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ جو آج کی سائنس جنہیں بہتر کہتی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والوں کو 1400 سال سے وہ چیزیں مل چکی ہیں. اب اگر بات کریں تو مکھی، اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ عمومی طور پر گندگی والے مقامات پر بیٹھتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں آپ نے جہاں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو وہاں پر جب آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا اور ایک جزیرے پر آپ کو مچھلی نے ڈالا، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر کدو کا درخت اگایا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کدو کا درخت کیسے ہو سکتا ہے، کدو کی تو بیل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے لیے کدو کا درخت اگایا تھا. کدو کی بیل کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد مکھی نہیں آتی ہے. تو چونکہ اس وقت حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام بہت کمزور ہو چکے تھے مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہنے کے بعد بھوک پیاس کی وجہ سے، تاکہ آپ پر مکھیاں نہ آئیں اور آپ کو مکھیاں تنگ نہ کریں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے وہاں پر ایک کدو کا درخت اگایا. اور یہ بھی آپ کا ہی ایک معجزہ تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہوتی بیل ہے لیکن آپ کے لیے اس درخت کو بنایا گیا کدو کے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس میں موجود ہے. اب بات کریں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہ تو کبھی مبارک بدن پر اور نہ ہی آپ کے کپڑوں پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. یہ پیدائک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت، پیدائک علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عطا کیا تھا کہ مکھی آپ کے نہ بدن پر بیٹھتی تھی اور نہ ہی مکھی آپ کے مبارک کپڑوں پر بیٹھتی تھی. اب بات کریں تو مکھی کے اندر ایک جرأت اور ایک بہادری یہ پائی جاتی ہے کہ جو مکھی ہے بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سلطنت والا جیسا بھی ہو، یہ اس کے بھی چہرے پر بیٹھ جاتی ہے اور اسے بھی تنگ کر کے رکھ دیتی ہے. مأمون رشید نے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس بارے میں پوچھا کہ اس مکھی کو کیوں بنایا اللہ رب العالمین نے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جواب دیا کہ جو مکھی ہے یہ بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے سے بڑے حکم والوں کے تکبر کو توڑ دیتی ہے. اور حقیقت یہی ہے، شاید اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس مکھی کو بنایا ہو حضرت انسان کو بتانے کے لیے، انسان تو بہت بڑا سمجھتا ہے خود کو، لیکن تیری حقیقت یہی ہے، تکبر نہ کر، یہ مکھی سے تو عاجز آ جاتا ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مأمون رشید کو جواب دیا. مکھی کی ایک خاصیت یا مکھی کی ایک فطرت یہ بھی ہے کہ وہ عام طور پر گندگی پر بیٹھتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب بات یہ ہے کہ حج کے دنوں میں منا کے مقام پر جہاں قربانیاں ہوتی ہیں بہت سی، اور حاجیوں کی بے اعتدالی کی وجہ سے بہت سی گندگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس مقام پر، اس مقدس جگہ کے ہونے کی وجہ سے، یا اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس مکھی کو کیا سکھایا ہے کہ جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور دور دور سے حاجی آتے ہیں، اور اس مقام پر بے اعتدالی کی وجہ سے جو گندگی بھی ہو جاتی ہے اس کے باوجود وہاں ایک مکھی نظر نہیں آتی. آئیے اب ایک عجیب واقعہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا اور اسی ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ علی جی وہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا گزشتہ زمانے کے اندر بعض لوگ ایک روڈ کے کنارے، ایک سڑک کے کنارے بیٹھے تھے اور ساتھ اپنے معبود باطل کو رکھ کے بیٹھے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے جو گزرتا کہ اسے کچھ نذرانہ پیش کرو۔ ایک شخص گزرا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اس سے بھی اسی بات کا مطالبہ کیا کہ ہمارے اس معبود باطل کو کچھ پیش کرو۔ وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا پیش کرو اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے ایک مکھی پکڑ کے یا مار کے اس کے سامنے رکھی۔ اس کا انتقال ہوا تو حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں چلا گیا کہ اس نے ایک معبود باطل کو اگرچہ ایک مکھی ہی پیش کی، تو یہ مکھی پیش کرنا اس کے لیے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بن گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص جب وہاں سے گزرا تو اسے بھی اسی طرح کہا گیا، اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کو کچھ پیش کرو ہمارے معبود باطل کو۔ تو وہ بھی کہنے لگا میرے پاس کچھ نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایک مکھی ہی اگرچہ پیش کر دو لیکن کچھ نذرانہ نہ کرو۔ وہ شخص اس بات سے منکر ہوا، وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کر وہ جو جھوٹے لوگ تھے، جھوٹے معبود کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے اس شخص کو شہید کر دیا اور وہ شخص اس ایک مکھی کو نذرانے کے طور پر نہ پیش کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو مکھی کے عجائبات سنے، مکھی کی قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ سنا اور اس کے متعلق بہت سی دلچسپ معلومات سنی، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا کہ چھوٹی سی مکھی بھی بڑے سے بڑے انسان کے تکبر کو توڑ دیتی ہے۔ انسان کو عاجزی پسند ہونا چاہیے، انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے جھک کر رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بہت عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، جھک کر رہتا ہے، فقد رفعہ اللہ، اللہ اسے بڑی بلندیاں دیتا ہے، بڑے مقام اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو عاجزی کرنی ہے۔ مدین چینل کے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں دوسرے ٹاپک یعنی مچھر پر۔ مچھر کو عربی میں بعودہ کہا جاتا ہے اور سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر اس طرح موجود ہے،
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها،
بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔
فوقہا کے دو معنی بیان کیے، ایک تو یہ کہ جو مچھر سے بھی حقارت میں کم تر ہو، اس سے بھی چھوٹی چیز یا اس سے بھی ذلیل تر چیز ہو، یا مچھر سے دوسری جو اس کی تفسیر ہے یہ کہ یا مچھر سے تھوڑی بڑی ہو قد میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز یعنی مچھر کی، یا اس سے بڑی چیز کی مثال بیان کرے، اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔
تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔
اب یہاں پر آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال بیان فرمائے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کا شان نزول یہ لکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر جس مقام پر یہ آیت موجود ہے، اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہے اور منافقین کی حالت کو دو مثالوں سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق۔
ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا، بہرے، گونگے، اندھے، تو وہ پھر آنے والے نہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک۔
تو اب یہاں پر ان دو مثالوں کو جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا تو منافقین اور مشرقین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، وہ اس طرح کی مثالیں نہیں بیان کرے گا، یہ ان کی اپنی طرف سے معاذ اللہ گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بعد اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا اللہ رب العالمین حق بیان فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین یہ مثال بیان فرماتا ہے، اور مثال چونکہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہے تو یہاں پر ان کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے، ان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے یہاں پر اس آیت مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے اب مچھر کی تخلیق میں پائے جانے والے عجائبات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے حیوان کو، جانوروں میں اگر دیکھا جائے تو بڑے سے بڑا جو ہمیں حیوان نظر آتا ہے خشکی کے جانوروں میں تو وہ ہاتھی ہے، اگر بحری جانوروں میں یعنی سمندری جانوروں میں دیکھیں تو وہ تو ویل مچھلی ہے، لیکن خشکی کے جانوروں میں جو سب سے بڑا جانور ہمیں نظر آتا ہے وہ ہاتھی ہے، اور سب سے چھوٹا جسے ہم دیکھ پاتے ہیں وہ مچھر یا اس جیسی چیزیں ہیں۔ اب مچھر کی تخلیق کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہاتھی سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان کہ اس پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی کیڑے کو، اس چھوٹے سے مچھر کو بھی اس بڑے ہاتھی جیسی صورت اور اس جیسی شکل عطا فرمائی ہے کہ اس کی بھی ہاتھی کی طرح ایک سونڈ ہوتی ہے، بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ، اتنے بڑے جانور کو اللہ نے جو اعضاء عطا فرمائے وہ اتنے چھوٹے سے جانور کو بھی دیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا کیے۔ وہ بڑھ کر کیا تھے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے پر بھی عطا کیے اڑنے کے لیے۔ اس ہاتھی کے اندر تو دو آنکھیں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے سائنسی تحقیق کے مطابق ایک مچھر کے اندر 100 آنکھیں ہوتی ہیں تقریباً اس کے سر پر۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے آنکھوں کے آگے یہ جو پلکیں دی ہیں جھپکنے والی، اس سے انسان کی آنکھوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کوئی گندگی، کوئی ڈسٹ، کوئی اس طرح کی جو بری چیز ہوتی ہے آنکھ کی طرف آنے والی، یہ پلک جھپک کر اسے روک دیتی ہے، اور جب کوئی ڈسٹ یا گندگی آتی ہے آنکھ میں تو یہ پلک جھپک جھپک کر اللہ رب العالمین نے یہ جو سسٹم بنایا ہے یہ اس گندگی کو کنارے پر کر دیتا ہے، آنکھ کے اندر جانے نہیں دیتا۔ اور یہ جو مچھر ہوتا ہے اس کی 100 کے قریب جو آنکھیں تحقیق بیان کرتی ہے، اس کے اندر اس کی آنکھوں پر پلکیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دیکھا جائے تو یہ جو اپنے اس کے بازو ہوتے ہیں اگلے، وہ اپنے انہی بازوؤں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے، بار بار آنکھوں پر انہی بازوؤں کو مار کے انہیں صاف کر رہا ہوتا ہے۔ انسان شکر کر، اللہ رب العالمین نے تجھے ان پلکوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، چونکہ اگر پلکیں نہ ہوتی تو انسان کو وہ گندگی صاف کرنے کے لیے ہاتھوں کا بار بار استعمال کرنا ہوتا، انسان تو اپنے کاموں میں مشغول رہتی، آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے پلکوں کو بنا دیا ہے، اور تیری آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین پلکوں کو اس کام میں لگا دیتا ہے کہ وہ گندگی کو سائڈ پہ کرتی رہتی ہیں، رفع کرتی رہتی ہیں۔ اس مچھر کے اور بہت سے عجائبات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے کیڑے، اس چھوٹے سے اڑنے والے حیوان جسے مچھر کہتے ہیں اور جسے ہم دیکھتے بھی ہیں، اور اسے اللہ رب العالمین نے چھوٹا ہونے کے باوجود ایسی سمجھ دی ہے کہ یہ انسان کے کسی بھی حصے پر بیٹھ کے اپنی خوراک کو تلاش کر لیتا ہے، یہ انسان کے جسم پر بیٹھ کے انسان کی جلد میں جو مسام ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر اپنی جو سونڈ ہوتی ہے اسے داخل کر کے اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ اسے سکھایا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس عضو سے اسے کیا خوراک ملنی ہے، اور وہ وہاں تک رسائی حاصل کرتا ہے جس طرح بھی کر کے اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے سے جانور کو بھی پیدا کیا تو اس کی خوراک کا بھی اللہ رب العالمین نے کیسا انتظام کیا، اسے کیسا سکھا دیا کہ تیری خوراک خون میں ہے اور اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مچھر کی ایک حماقت کو بیان کیا جاتا ہے، ایک جہالت کو بیان کیا جاتا ہے، وہ جہالت یہ ہے کہ مچھر جب کسی اندھیرے میں ہوتا ہے اور جسے کہیں روشنی نظر آتی ہے تو یہ اس کی طرف اڑنا شروع کرتا ہے، یہ اس کی طرف جانا شروع کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب مچھر کسی چراغ کو دیکھتا ہے اندھیرے میں تو سمجھتا ہے کہ یہ روشنی ہے اور وہ اس کی طرف جاتا ہے، اور اس کی نظر میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، اور یہ بھی تحقیق سے بیان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی خوراک تک تو پہنچ ہی جاتا ہے، اس کی نظر کی کمزوری کے باوجود یہ اپنے اللہ رب العالمین نے جو اس کے لیے رزق رکھا ہے وہ انسان کے جسم سے حاصل کر لیتا ہے۔ جب اسے پتہ چل جاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو سننے کی ایسی طاقت دی ہے کہ یہ انسان کے حرکت کرنے والے ہاتھ کی حرکت کو دور سے سن لیتا ہے اور اپنی جگہ سے اڑ جاتا ہے، اور جب انسان واپس اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو پھر اپنے مقام پر آ کر خون کو چوسنے لگتا ہے۔ اب اگر بات کریں اس کی حماقت کی، تو مچھر جو ہے جب یہ کسی چراغ کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے نظر کمزور ہونے کی وجہ سے شاید یہ بھی روشنی ہے، یہ باہر نکلنے کا راستہ ہے، وہ چراغ کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے۔ بعض اوقات تو سیدھا ڈائریکٹ وہ جو شمع ہوتی ہے، آگ کی تھوڑی سی شمع ہوتی ہے، اس میں سیدھا آ جاتا ہے، یا اس سے اگر خطا کھا جاتا ہے تو آگے چلا جاتا ہے۔ جب آگے جاتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ وہ اندھیرے میں آ گیا ہے تو سمجھتا ہے کہ خطا کر گیا ہے، تو وہ پھر واپس لوٹتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قریب سے گزرتا ہے تو جل کر اسی چراغ میں یا اس کے قریب گر جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہاں پر علماء صوفیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انسان ٹھیک ہے مچھر حماقت کرتا ہے، لیکن تو کیوں حماقت کرتا ہے؟ تو اس دنیا میں پڑ گیا ہے، تو اس دنیا کی روشنی کو، رنگینی کو، اور بظاہر نظر آنے والی چمک دمک کو دیکھ کر اس میں کیوں مشغول ہو گیا ہے؟ انسان تیرا دار حقیقی، تیرا دار جو بقا ہے جس میں تو نے ہمیشہ رہنا ہے، انسان تو نے اس چراغ کی روشنی کو دیکھ کر اس میں خود کو گرانا نہیں ہے۔ یہ دنیا جس میں بظاہر روشنی ہے، انسان اس میں گرا کر خود کو جلا نہ لے، انسان اس میں خود کو گرا کر خود کو فنا نہ کر لے، انسان تو نے اس روشنی سے آگے گزر کر جانا ہے۔ آگے بظاہر اندھیرا ہے لیکن اس کے بعد دائمی روشنیاں ہیں، آگے بظاہر اندھیرا ہے لیکن اس کے بعد ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے، جہاں انسان جنت کے اندر نعمتوں میں رہے گا، بشرط یہ کہ وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے رب کو نہ بھول جائے، بشرط یہ کہ وہ اس دنیا میں رہے تو ایسا رہے جیسے مسافر رہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس دنیا میں یوں رہے کہ اسے یہ یاد ہو کہ آخرت میرا اصلی گھر ہے، اسے یہ یاد ہو کہ مجھے جانا آخرت ہی کی طرف ہے۔ اور اس طرح جب وہ اس دنیا میں رہے گا اور دنیا سے آخرت کا توشہ اکٹھا کر لے گا، تو وہ مچھر کی طرح حماقت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس دنیا کی روشنی سے بھی اپنی آخرت کے لیے چراغ لے کر جائے گا، وہ اس دنیا کی روشنی سے بھی اپنی قبر کو روشن کرنے کا سامان لے کر جائے گا، اور وہ اس دنیا کی روشنی سے آخرت کی دائمی روشنیوں کی طرف خوشحال ہو کر جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی روشنی میں مگر نہ ہو کر آخرت بھولنے والا نہ بنائے، بلکہ اللہ پاک اس دنیا کو ہمارے لیے آخرت کو بہترین کرنے کے لیے بہترین ذریعہ بنائے، اور اس دنیا میں کہیں مگن ہو کر ہم آخرت کو نہ بھول جائیں۔ یہ دنیا اگرچہ عالم اسباب ہے، رزق کمانا ہوتا ہے، بہت سی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب ضروریات کچھ دیر کی ہیں، ان کے باوجود انسان ان میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ حقیقی ضرورت کو بھول جاتا ہے، وہ اس مقصد کو بھول جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ ہم نے جن و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں میری۔ انسان تیرا حقیقی مقصد یہ ہے تو اپنے اس مقصد میں کامیابی کی طرف اپنی راہیں ہموار کر لے، اپنے اس مقصد میں بہترین زاد راہ لے کر چل اور اپنی منزل تک پہنچ جا، تیری منزل بھی تجھے مل جائے گی، یہ دنیا بھی مل جائے گی، اس کے اندر تیری زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنی آخرت کو نہیں بھولنا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرائض جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ دنیا تو سنور جائے گی، آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس مچھر اور مکھی سے جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر سے بچنا ہے، خود کو عاجز پسند بنانا ہے، اور اس دنیا سے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی خوبصورت باتیں، اتنی پیاری چیزیں قرآن بتاتا ہے، قرآن میں کس کس طرح سے انسان کو سمجھایا گیا، کیسی کیسی عجیب الخلقت چیزوں کا بیان قرآن میں موجود ہے، اور کیسی کیسی انوکھی باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
یا اللہ، یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔